80 کی دہائی امام خمینی کی دہائی تھی، اس کے بعد چاہے جتنے بھی عشرے گزریں سب کا انتساب آپ ہی کی ذات ہوگی۔ یہ آپ ہی کی ذات تھی جس نے دور حاضر کی انسانی تاریخ کی تمام تدبیروں کو نمایاں کر دیا۔ آپ جیسے انسانوں کی زندگی روح الہی کی سانسوں میں سے ایک ہے جو انسان کے جسم میں چل رہی ہے، اور زمین مردہ کے جسم کو بھی وہی زندگی بخش رہی ہے۔ امام خمینی دوسرے عام انسانوں کی مانند نہیں تھے، آپ انبیاء اور ان کے اصحاب کے قبیلے سے تھے، اور آپ نبی عظیم کے محدود مصادیق میں سے ایک مصداق تھے جو ہزار سال میں کوئی ایک آتا ہے، اور ہزار سال سے مراد ہزار کی عدد نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یادہانی کرانے والوں کے گروہ سے ہیں اور انما انت مذکر کا مخاطب ہیں۔ اس کلام کا مخاطب وہ ہستیاں ہیں جن کا نہ تو تاریخ تمدن میں کہیں نام ہے اور نہ ہی سرکاری تاریخوں میں، لیکن زمین کے دامن میں جو کچھ بھی ہے وہ انہی کا مرہون منت ہے۔ یہ بھی دوسرے افراد بشر کی مانند خاک سے اٹھے ہیں، لیکن خاک ان کا مسکن نہیں، یہ تو آسمانوں کی بلندیوں پر نظر آتے ہیں، اور صرف یہی وہ ہستیاں ہیں جو حقیقت سے باخبر ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی خبر دیتے ہیں۔ فروردین 1343 ہجری شمسی میں ساواک نے 10 مہینے کے بعد امام کو آزاد کر دیا۔ امام کے واپس آتے ہی اس گھر کی رونقیں واپس لوٹ آئیں۔ بزرگ علماء کرام، مراجع تقلید، طلاب، عوام، قم کے عوام، دوسرے شہروں کے عوام سب آنا شروع ہو گئے تاکہ الحاج آغا روح اللہ کی ایک جھلک پا سکیں۔ اس بھیڑ بھاڑ میں حکومت کے نمائندے بھی آتے تھے اور ایسی جگہوں پر بیٹھتے تھے جہاں سے لوگوں کی نظریں ان پر پڑیں۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ امام سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ امام کی دلجوئی کے لیے آئے ہیں، لیکن در حقیقت وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ امام اس کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں، جیل کی تفتیش اور 10 مہینے کی دوری کا کوئی اثر ہوا ہے یا نہیں۔
یہ روز آمدم خدمت حضرت امام رحمت اللہ علیہ،
ایک دن ہم امام کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ کوچے یکشال قاضی بھرا ہوا ہے لوگوں سے، پورا صحن لبریز ہے۔ میں امام کے کمرے میں آپ کے روبرو بیٹھا تھا اور دوسرے لوگ بھی گھیرا بنائے ہوئے بیٹھے تھے۔ لوگ ایک ایک کر کے آتے تھے، امام کی خدمت میں پہنچتے تھے اور دوسری طرف سے باہر نکل جاتے تھے۔ میں بھی دروازے کے پیچھے بیٹھ گیا کیونکہ کہیں اور جگہ نہیں تھی جہاں میں بیٹھ سکتا۔ جہاں میں بیٹھا تھا دروازہ وہاں سے تقریباً 1.5 میٹر اونچائی پر تھا۔ میں وہیں دروازے سے چپک کر بیٹھ گیا۔ وہاں سے میری نظریں ان 3 افراد پر پڑی جو امام کے روبرو بیٹھے ہوئے تھے اور بذاقطع سے سرکاری افراد لگ رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ حکومت کے افراد ہیں اور میرے پہنچنے سے پہلے امام سے اپنی باتیں کہہ چکے ہیں۔ میں امام کی باتوں سے سمجھ گیا کہ انہوں نے امام سے کیا کہا ہوگا۔ یہ لوگ امام کی خدمت میں یہ کہنے آئے تھے کہ کچھ شیطان اور خود غرض افراد ہیں جو مسائل کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، ہماری طرف سے آپ کا ذہن مبارک بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی باتیں انہوں نے کہی تھی۔ یہ امام کی جانب سے انہیں دیا جانے والا جواب تھا جس سے میں سمجھ سکا۔ امام نے ان کے جواب میں فرمایا تھا کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، میں انہیں پہچانتا ہوں۔ ہم یہ تو مان سکتے ہیں کہ کچھ لوگ خود غرض ہوتے ہیں اور سب کے ہی کچھ نہ کچھ دشمن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد امام نے یہ جملہ فرمایا کہ کبھی کبھی انسان وقت مغرب اور غروب آفتاب کے سلسلے میں شک کرتا ہے کہ سورج ڈوب چکا ہے یا نہیں، مغرب کا وقت ہو چکا ہے یا نہیں۔ یہاں شک ہو سکتا ہے، لیکن ظہر کے وقت تو کوئی شک نہیں کرتا کہ سورج ہے یا نہیں۔ ہمارے لیے ان کی معنویت اور روحانیت دوپہر کے سورج کی مانند ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کبھی بھی کوئی بات نہیں چھپاتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے پہلے چھپایا ہو پھر بعد میں کہا ہو کہ ہاں ایک ملاقات ہوئی تھی۔ دراصل آپ کبھی ایسی صورتحال ہی پیدا نہیں ہونے دیتے تھے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کوئی آپ کے پاس آیا ہو، ملاقات کی ہو اور کوئی بات کی ہو اور کسی کو خبر نہ ہو۔ مجھے کوئی ایسا واقعہ یاد نہیں آتا، جبکہ میرے آپ کے بیٹے سے گہرے تعلقات تھے اور دوسروں کے لیے بھی یہ مسئلہ ایسا ہی تھا۔ ہم سب یہ سمجھتے تھے کہ امام موت کے منہ سے نکل کر آئے ہیں، اس لیے شاید اب یہ کچھ دنوں تک کم سے کم خاموش رہیں گے اور کچھ بھی نہ بولیں گے۔
بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اب تحریک ختم ہو چکی ہے، امام آزاد ہو گئے اور اپنے گھر پہنچ گئے اور حکومت نے بھی امام کا پیچھا چھوڑ دیا ہے اور اب امام بھی حکومت کی مخالفت بند کر دیں گے، اب تحریک ختم ہو چکی ہے اور سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور اب خاموش رہنے کا وقت ہے، صلح کر لیں گے۔
سواک اور حکومت کے نمائندے کھل کر عوام کی نگاہوں کے سامنے امام کے گھر آنے جانے لگے تھے اور یوں ظاہر کرتے تھے گویا انہیں امام سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اخبارات ڈھکے چھپے لفظوں میں حکومت اور علماء کے اچھے تعلقات کے بارے میں لکھنے لگے تھے اور اس سلسلے میں کسی بھی خبر کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے۔ اسی دوران وزیر اعظم نے 16 فروردین کو حجاج کو رخصت کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کی جو اخباروں کی شہ سرخی بن گئیں۔ حکومت علماء کا احترام کرتی ہے، گزشتہ برس کچھ ناگوار واقعات ہوئے لیکن اب اس کا کوئی اثر نہیں ہے کہ خاص تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہو۔ میری ذمہ داری ہے کہ علماء کے سلسلے میں شہنشاہ کا لطف و کرم علماء تک پہنچاؤں۔ وزیر اعظم کے بیانات کے 2 دن بعد روزنامہ اطلاعات نے اپنا اداریہ اس عنوان کے تحت لکھا، مقدس مقصد کے لیے مقدس اتحاد۔ کسی کا نام لیے بغیر قوم و شاہ کے انقلاب سے علماء کے اتفاق رائے کی خبر دی، ایک ایسی خبر جس نے امام کو بری طرح مشتعل کر دیا۔ روزنامہ اطلاعات 18 فروردین بروز منگل۔ اخبار نے اپنے کالم کا عنوان رکھا، مقدس مقصد کے لیے مقدس اتحاد۔ نئے سال کے آغاز پر عوام کے مختلف طبقات اور حکومت کے درمیان مزید نزدیکی اور حسن مفاہمت حاصل ہونے سے پیدا ہونے والے اطمینان کے آثار نظر آنے لگے ہیں۔ مجموعی طور پر عوام کے ذہنوں میں آئندہ دنوں کے سلسلے میں واضح خوش فہمی اور امید پیدا ہوئی ہے۔ ہم نے بارہا لکھا ہے اور در حقیقت یقین بھی رکھتے ہیں کہ خوش قسمتی سے ہماری مملکت دوسرے اکثر چھوٹے بڑے ترقی یافتہ اور پسماندہ ممالک کی مانند کسی بھی مسئلے سے دوچار نہیں ہے، یعنی کوئی بھی ایسا مسئلہ موجود نہیں ہے جو موجودہ وسائل و امکانات سے باہر ہو، نہ داخلی امور میں اور نہ ہی بیرونی امور میں۔ گزشتہ برسوں میں ہمارا واحد بنیادی سماجی مسئلہ یہ تھا کہ مملکت میں کوئی قومی منصوبہ نہیں تھا۔ 6 بہمن کے بعد سے غیر ذمہ داری اور سلیقوں کا تنازعہ اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا۔ شاہ کا 6 شیخوں پر مشتمل پروگرام ایسا منصوبہ ہے جس کی بنیاد پر ایران میں ایک جدید معاشرے کی تعمیر کی جا سکتی ہے، ایک ایسا معاشرہ جو قدیم روش اور افکار و نو پر مبنی ہو۔ اور کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس وقت علماء کا طبقہ بھی عوام اور انقلاب شاہ کے پروگرام پر عمل کے لیے عوام کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا ہے، کیونکہ اس انقلاب کی بنیاد صدر اسلام کے پیشواؤں کے اعلیٰ مقاصد پر ڈالی گئی ہے۔ اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ موجودہ حکومت بھی اس نقطے کی جانب پوری طرح متوجہ اور قومی اتحاد برائے قومی پروگرام کے مسئلے میں معاون ہے اور قابل تعریف نیک نیتی کے ساتھ اب تک مختلف طبقات کی حمایت حاصل کرنے میں قابل توجہ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے۔
اخبار نے لکھا کہ حکومت اور علماء کے درمیان ہونے والے معاہدے کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ حضرات آزاد کیے جا رہے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ حکومت اور آیت اللہ قمی اور شیراز کے ایک عالم دین نیز امام رضوان اللہ تعالی علیہ جو زمانے میں جیل میں تھے کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ اخبار کے اس جملے سے یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ حکومت اور ان لوگوں کے درمیان یہ طے پایا ہے کہ یہ لوگ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔
جو خوش بختی کے روحانی رفتم تهران اعتراض کردم که آقا این روحانی را معرفی کنید، این خمینی شما رو علیه بلعنت اینا که با شما مقرارداد سری کردن تو عشق ببرید. آقا اگه مرزیش عشق ببر میبوسه خمینی توی حبس ما رفتیم بیسش و او گفت که مرز دستان شما داشت خمینی فقط میکنم شاید میزنم شراب جون اسلام خمینی میتوند تفاهم کند با شما غلط میکند. خمینی اینجا هم که بود تو حرف هم که بود مجد اسلام را قصد میکرد میتواند قصد نکند اسلام که پیغمبر اسلام اینقدر رحمتی که کشیده است امنی خدا اینقدر خونه به اصلاح بردست رمان اسلام اینقدر زحمت کشیدن خدایی و امثال خمینی میتوانند که یک چیزی به درک بخلاف مسائل اسلام باشد.
روزنامہ اطلاعات کا چیف ایڈیٹر عباس مسعودی تھا. مسعودی سینیٹر اور ایک مالدار انسان تھا جس کے شاہ کے دربار سے گہرے تعلقات تھے. وہ کئی بار پارلیمنٹ کا رکن بھی رہ چکا تھا اور روزنامہ اطلاعات کا بانی بھی وہ خود ہی تھا.
مسعودی نے امام خمینی کو اپنا سلام کہلوایا تھا اور پیغام دیا تھا کہ امام خمینی سے کہہ دیا جائے کہ یہ میں نے نہیں کیا ہے. ساواک کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دو سطریں بھی لائے تھے. خود ساواکیوں نے کہا تھا کہ یہ لکھا جائے. دوسرے دن جب امام نے تقریر کی تو کہا کہ مسعودی مالدار آدمی ہے، وہ کیوں استعفیٰ نہیں دیتا.
چیز شما این مطلب را گفته است خود بگید تا ما بفهمیم که این روحانی چی است. این روحانی سازمانی چی است که با شما تفاهم کرده است و مطالب شما را قبول کرده است بر خلاف دین اسلام؟ خود بگید. بیچاره حضور شده است گفتم من نبودم اینجا به فلان بگید ببخشید چه از این حرف آیم سر مفصلی و من سرمقالم حاضر است. سرمقاله را به اون آقا نشان داده بود که من اینا نوشتم لیکن سنجاب کرده است بعضی مقامات آوردن دادن که اینا باید بنویسی. باید است من چه بکنم؟ من یه تکلیفی برای اون وضعیم میکنم به مطال رو خود میگم. اگر چنانچه اطلاعات روزنامه اطلاعات مدیر اطلاعات یک آدمی که متاسف است از این تحمیلات شما خودی که به همدلله متنبلی احتیاج نداری دست از روزنامه نگاری بردار بشه وزید. اگر تو از این معنا آر داری که یه چیزی را بر تو تحمیل کنن تو آسون هستی. روزنامه‌نگاری را تو الزام نمی کنن که شما روزنامه‌نگار باشید. پس روزنامه‌تون بردارید بری به شهر بسرید.
اگر امام ایک عظیم شخصیت کے مالک نہ ہوتے تو جو کام آپ نے انجام دیے اس سے بھی معمولی مخالفت بھی کرتے پھر بھی آپ کو میدان سے ہٹا دیا جاتا. بہت سے لوگ غالب آ جاتے اور آپ پر ایک بلوائی مولوی وغیرہ کا الزام لگا کر ختم کر دیا جاتا اور آپ کے خلاف اس زمانے میں جیسے جیسے پروپیگنڈے کیے جاتے تھے اگر کوئی معمولی شخصیت ہوتی تو معاشرہ اسے چھوڑ چکا ہوتا. یہ امام کی عظمت تھی اور آپ کا خلوص تھا جو لوگ آپ کے وفادار رہے. واقعاً آپ کو وفادار گروہ ملا تھا، وہ پورے خلوص سے آپ کے ساتھ تھا. اس وقت عہدہ و منصب و جاہ و مقام وغیرہ کا سوال نہیں تھا، یہ گروہ افکار و نظریات کی بنیاد پر آپ کے ساتھ تھا.
واقعاً بر اساس اعتقاد بود.
امام کے پاس ایک پرانا آئیڈیا تھا جس پر کبھی بھی پوری طرح عمل نہیں ہوا تھا. امام نے آزادی کے بعد کی ملاقاتوں کو اس آئیڈیا کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اچھا موقع سمجھا، اس کی تجویز دی اور آغاز کر دیا۔ ہفتے میں ایک بار قم کے علماء مراجع تقلید کو جمع کرتے تھے تاکہ تبادلے خیال کر سکیں۔ ہر ہفتے کسی ایک کے گھر میں جمع ہوتے تھے اور مختلف مسائل کے بارے میں گفتگو کرتے تھے۔ دوسرے اضلاع کے علماء کے لیے بھی خط لکھتے اور بھیجتے تھے۔ امام نے اسی طرح کے کئی خطوط سید تقی درچی کو دیا تاکہ وہ انہیں پہنچائیں۔ سید تقی درچی ایک نوجوان طالب علم تھے جو اس زمانے میں امام کے گھر بہت آتے جاتے تھے۔
امام مختلف شہروں، اضلاع اور صوبوں کے بزرگ علماء کو خطوط لکھتے تھے۔ ہر شہر، ضلع اور صوبے کے ایک دو معروف عالم دین کو خط لکھتے تھے جو اہم کردار کا حامل ہوتا اور عوام میں مقبول ہوتا۔ امام نے سب کو خطوط لکھے، شاید 40 یا 50 اہم علماء کو خطوط لکھے۔ امام نے ان میں سے ہر ایک کو خط لکھا۔ ہر ضلع اور شہر کے عالم دین کو اس کے القاب اور آداب کے ساتھ خط لکھتے اور اس عالم دین کی شان و منزلت کو بھی مد نظر رکھتے تھے۔ خطوط میں اس شہر اور اس عالم دین کی خدمات وغیرہ کا بھی ذکر کرتے تھے۔ امام جس کو بھی خط لکھتے اس کی شان کے مطابق لکھتے تھے۔ امام کاغذ پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے، لیکن اس کے بعد ہر خط کے مضمون کا انداز الگ اور نرالا ہوتا تھا، یعنی اس شہر اور اس عالم دین کے مزاج اور جذبات کے مطابق۔ امام جلدی جلدی ہم سے گفتگو کر رہے تھے، فرمایا تم شیراز جاؤ اور جناب محلاتی کے پاس جاؤ، جناب دست غیب کے پاس بھی جانا، جناب خداداد کے پاس بھی جاؤ، تمہیں جناب حائری کے پاس بھی جانا ہے، تم ان حضرات کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا سلام پہنچاؤ اور کہو کہ اتوار کی رات میں جلسے کیا کریں، ایک جگہ جمع ہوں اور آپس میں بات چیت کریں، گفتگو کریں اور کم کے حالات سے باخبر رہیں، کم سے اطلاعات حاصل کریں، اور جس کے پاس معلومات اور اطلاعات ہوں وہ دوسروں سے بھی اسے بیان کرے، اگر ان کے پاس اطلاعات اور خبریں نہ ہوں تو کم میں اپنے دوستوں اور جان پہچان کے لوگوں سے حاصل کریں اور دوسرے شہروں سے بھی اطلاعات حاصل کریں جہاں ان کے اثر و رسوخ ہیں یا جہاں اثر و رسوخ پیدا کر سکتے ہیں۔ ہر شہر کے علماء ایک جگہ جمع ہوا کریں، اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ وہ لوگ ایک جگہ جمع ہوں چاہے ایک پیالی چائے پینے کے لیے کیوں نہ ہو۔
آزادی کے بعد امام 15 خرداد کے شہدا اور گرفتار ہونے والوں کو اہل خاندان سے ملاقات کے لیے جاتے، ان کے بارے میں پوچھتے اور ان کے گھروں پر جاتے، چاہے ان کے گھر شہر قم میں کسی نزدیک جگہ پر ہوتے یا دور دراز مقامات پر، حتیٰ قم کے اطراف میں واقع دیہاتوں میں بھی جاتے تاکہ شہدا اور گرفتار ہونے والوں کے گھر والوں سے ملاقات کریں۔ ان ملاقاتوں کے بعد خبر پھیل گئی کہ امام مسجد اعظم میں تقریر کرنے والے ہیں۔ تقریر کی خبر تیزی سے قم، تہران اور دوسرے شہروں میں پھیل گئی۔ انجمن مؤتلفہ کی ہم آہنگی سے تہران اور دوسرے شہروں سے امام کے شہدائیوں کی بڑی تعداد تقریر سننے کے لیے قم پہنچ گئی۔ مسجد اعظم بہت جلدی کھچا کھچ بھر گئی۔ ممبر سے لے کر مسجد کے دروازے تک لوگ دو جانو بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ مسجد کے باہر بھی مجمع اکٹھا ہو گیا۔
اس تقریر میں بھی امام نے در حقیقت زینبی کردار ادا کیا۔ امام نے 15 خرداد کو حسینی کردار ادا کیا اور پھر آزادی کے بعد مسجد اعظم میں تقریر کر کے شہداء کا پیغام پہنچایا اور زینبی کردار ادا کیا اور اس میں تحریک جاری رہنے کا اعلان کیا۔
فرمایا کہ مجھے 15 خرداد کو رونما ہونے والے واقعے کی خبر نہیں تھی، لیکن اب جب میں یہاں آیا تو لوگ میرے پاس آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ایسی خواتین آتی ہیں جن کے جوان شہید ہوئے ہیں، ایسی عورتیں آتی ہیں جو اپنے شوہروں سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں، ایسے باپ آتے ہیں جن کے بیٹے شہید ہو چکے ہیں، اور ان باتوں سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔
اس تقریر میں پتھر کا دل بھی نرم کر دیا۔ میں اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی مجلس میں اس قدر نہیں رویا۔ مجھ پر امام کی تقریر کا بہت اثر تھا، میں نے بہت آنسو بہائے اس تقریر کے بعد۔
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت، هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچی هست از دوست.